نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، جو مطبوعہ کتاب کے آپ کے پاس ہے منتخب مثال نمبر 2 کا، اس کے اعتبار سے تو یہ صفحہ 5 کا درس نمبر 4 ہے، لیکن کیونکہ اتباعی سے کچھ ترتیب جو ہے ہمارے اس مرتبہ کے درس میں کچھ بدل گئی ہے، تو میں اسی کی مناسبت سے اب پہلے اس کو لے رہا ہوں. اور جو مانوی رب قائم ہو رہا ہے وہ یہ سمجھیے کہ ہمارے اصل منتخب نصاب میں جو اصطلاح آئی تھی، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، جو سورہ صف میں وارد ہوئی تھی. ہم نے اس انتخاب میں، اس منتخب نصاب نمبر 2 میں، وہی آیا مبارکہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ فتح میں وارد ہوئی، تو اس کو بھی شامل کیا، اور اس کے متصل ساتھ ہی جو لوگ اس کام کے لیے کمر بستہ ہوں ان میں جو مطلوبہ اوصاف ہے ان کا ہمیں وہاں ذکر مل گیا، رہنمائی مل گئی. اس کے بعد ہم نے اس مضمون کے مشابہ مضمون جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آیا، اس کا مطالعہ کر لیا. اب اس کے بعد وہی جو مضمون ہے اس کے لیے دوسری اہم اصطلاح اقامت دین، اس کے ضمن میں ہم نے سورہ شورا کی آیات 12, 13, 14, 15 کا مطالعہ کیا، اور اسی کے تتمے کے طور پر آخری حصے سے 2 آیات استجیبوا لربکم، وہاں سے ان کا مطالعہ کر لیا ہے. اب اسی مناسبت سے اس سورہ شورا میں بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں. جو لوگ اس اقامت دین کی جو فرضیت ہے اس کا انہیں شعور حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے صبر کسے، اس کے لیے ہمت کرے، اس کے لیے ارادہ کرے، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے اس مطلوبہ اوصاف ہے. تو گویا کہ وہی مضمون ہے جو یہاں اب آ رہا ہے. اب ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھے، اسی ملازمت سے، اسی ترتیب سے پہلے سورہ شورا کی ان آیات کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں جو ہمارے اس مطلوبہ کتاب کے لیے درس نمبر 4 کے ذیل میں درج ہے. تو میں پہلے ان آیات کا تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الہی یسر دے کے یہ مضمون طویل ہے اور ہمارے پاس اس کے لیے اس وقت مشکل 50 منٹ ہے، لیکن ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں کہ کراچی میں جو شام الہدا کا پروگرام ہوتا ہے اس میں میں نے ان آیات کا بیان کیا، اور اگر سے اس میں بھی کچھ تقسیم ہو گئی کہ آخری دو آیات پہلی نشست میں بیان نہیں ہو سکتی یا یہ کوئی کہاں ادا نہیں ہو پایا، لیکن پہلی 6 آیات پر غالباً 2 گھنٹے سے زائد کا یہ کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ دونوں موجود ہے، چلیے تو اس سے اگلے شام الہدا کے پروگرام میں کراچی میں میں نے پھر ان آخری آیات کا بھی کچھ بیان کیا ہے، تو جو لوگ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ چاہیں تو سمجھے کہ ان کے لیے وہ موجود رہے گا اور وہ ان کیسٹ کے ذریعے سے یا ویڈیو کیسٹ کے ذریعے سے پوری تفصیل جو ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں کوشش کروں گا کہ ان 50 منٹوں میں ان آیات کا مفہوم اختصار کے ساتھ بیان کر دوں. ان میں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، پہلی آیات میں 2 اوصاف ہیں پہلی آیت میں، اور یہ ایمان کا لب لباب ہے، ایمان کا خلاصہ، ایمان کا حاصل. ایک مرتبہ یہ ہمارے ہاں تشبیہ اور تمثیل بیان ہو چکی ہے کہ دین کا عملی پہلو جو بھی ہے اس کے لیے جڑ ہے ایمان. عملی پہلو چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو، اس کی ذات سے متعلق ہو، چاہے وہ شہادت علی الناس اور اقامت دین کے جد و جہد ہو، یہ سب انسان کے عملی جو پہلو ہے اس کی زندگی کا اسی کے حصے ہے، اسی کے درجے ہے، اسی کے مراحل اور مراتب ہیں. ان سب کے لیے ظاہر بات ہے کہ اصل شے وہ جڑ ہے جس سے کوئی غذا ملتی ہے، جس سے توانائی حاصل ہوتی ہے وہ ایمان ہے. لہذا یہاں ان اوصاف کے بیان میں سب سے پہلے جو ایمان کا لب و لباب ہے اس کو بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا. جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، کوئی بڑی سے بڑی شے یا چھوٹی سے چھوٹی شے، یہ صحیح علم ہے، یہ نکرہ ہے. نکرہ عربی زبان میں تفخیم اور تحقیر دونوں کے لیے آتا ہے. کسی چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہو، التنکیر بالتفخیم، فخامت، عظمت. لیکن کسی شے کی تحقیر کرنی ہو تب بھی ہے. میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے، بڑی سے بڑی شے جو دنیا میں مل جائے، فرعون کی حکومت، نمرود کی حکومت، قارون کا خزانہ، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے جو ملتی ہے یہاں، اگر تو یہ کہ وہ ان کی تم کے حکم میں ہے، وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہوتی، دی گئی ہوتی ہے. یہ سورہ حدید میں آیا ہے، تمہاری سے ایک دن ما جا لکم مستقلفی نفی، اب وہ صرف اسلوب کے بدلنے سے ایک اہم رہنمائی ہو گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا اپنا کسب ہے، تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہاری اپنی محنت سے حاصل کردہ شے ہے، تمہاری اپنی صلاحیتوں کا ثمرہ ہے، تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے. اگر یہ سمجھو گے تو یہ قانونیت کی طرف تمہارا قدم اٹھ جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا تو یہ میرے علم کا حاصل ہے، ہر علم ہوں گے. یہاں تو یہ کہ ان کی تم دے دیے گئے. دوسری بات یہ کہ یہ بتاؤ حیات دنیا، یہ جس بس دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ نے تمہیں یہاں ٹھہرائے رکھنا ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 10 سال، 20 سال امتحان کے لیے. تو اگر کمرہ امتحان میں اس میں کرسی دے دی گئی, کمرہ امتحان میں نوٹ دے دی گئی, تو قلم دے دیا گیا, تو دباؤ دے دی گئی, وہاں تمہارے لیے پانی کا کوئی اہتمام کر دیا گیا, تو کوئی ملازم کھڑا ہے, تو کیا ان چیزوں کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے؟ ان سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے کل بھی؟ ساری سمجھنے کا ارتکاز تو ہے امتحان کا. تو بس یہ سمجھو کہ اس امتحانی لکھے کے لیے انہیں سسٹین کرنے کے لیے اللہ نے کچھ سامان دے دیا ہے. اس سے زیادہ اگر اس کے لیے ایک دن میں رقط ہو گئی, اگر اس سے زیادہ کوئی تعلق خاطر قائم ہو گیا, تو اور جو چاہو کرو, اس وادی میں قدم نہ رکھنا. جس کو وہ جانے دینا جی اس کی گلی میں جائے تھے. نقطۂ نظر کا اگر یہ فرق واقع نہیں ہوا ہے تو نہیں چل پاؤ گے. سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو. یہ شہادت گلی ان پر قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, دلوں کو پٹول لو کہ وقت لازم یہ ہے کہ بڑی سے بڑی شہر, چھوٹی سے چھوٹی شہر, جو کچھ ملی ہے یہ صرف اس دنیا کے عارضی زندگی کے برتنے کا ایک سامان. اس سے زیادہ اس کی رقط, اس سے زیادہ اس کی قدر قیمت, اس سے زیادہ اس کے ساتھ کے تعلق کے خاطر, اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کے قلبی لگاؤ اگر ہے, تو گویا کہ پہلے ہی امتحان میں آدمی تھے. میرے پاؤ پہلے ہی نبر دے اس میں رکھ, نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے, نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے. پھر انسان جو ہے وہ اس شعر کا مشتاق بنا رہے گا, چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا. دل میں آرزو ہے, خواہش ہے, لیکن پاؤں میں تو دیریاں پڑی ہوئی ہیں. یہ جو ہے انسان کا معاملہ, اس سے آزاد ہو کر آؤ. ہماری تم شیم سمتا اور حیات دنیا ربهم. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے, ابقا ہے, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے. اگر اس کا ایک لفظ مطلوب نکالیں گے, ترجیح ہے آخرت. مطلوب آخرت رہے, دنیا نہ رہے. قدر و قیمت آخرت کی نعمت ایسی ہے, دنیا کے ساز و سامان کی نہ ہو. یہ سب سے اول اور ایمان کا دوسرا نتیجہ, دوسرا لب نظام, دوسرا خلاصہ, اعلیٰ رب ہی توکل صرف اللہ پر. توکل ساز و سامان پر نہ ہو, توکل اسباب و وسائل و ذرائع پر نہ ہو, توکل اپنے زور بازی پر نہ ہو, توکل اپنی دہانت پر نہ ہو, توکل اپنی خطانت پر نہ ہو. یعنی یہ کہ ایک تو وہ معاملہ کہ دنیا کی عظمت سے بالکل خالی کر کے آؤ. نمبر یہ کہ جو کچھ اس راہ میں تمہیں کرنا ہے اس کے لیے بھی بھروسہ, اگر اپنے زور بازو پر, اپنی ذہانت پر, اپنے فطانت پر ہے, تو پھر بھی ناکام ہو جاؤ. توکل کلی اللہ کی تائید پر, اللہ کی نصرت پر, اللہ کی توفیق پر, اللہ کی مدد پر. توکل کل کا تلسم ہوگا وہ جو وہ چاہے گا. ہمارے لیے اپنی محنت کرنا, اپنی مشقت جھیلنا, ایثار کرنا, قربانیاں دینا, جیسے اگر ہم کر گزرے تو ہم کو سرکنے جائیں, ہوگا وہ جو وہ چاہے گا. اور ہوگا اس وقت جب اس سے منظور ہوگا. ہماری خواہش, ہم تو چاہیں گے کہ فوراً منزل کی طرف دو گام چلے اور سامنے منزل آ جائے. ہر شخص چاہے گا, کون چاہے گا کہ میں چلتا چلا جاؤں, چلتا چلا جاؤں اور مندی سندی نگاہ کے سامنے نہ آئے. لیکن تیار رہو اس کے لیے کہ اگر اللہ کو ابھی مطلوب نہیں ہے تو ہمیں بھی وہی چیز پسند ہے جو اسے پسند ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور, تو پھر ہم کو نہیں منظور ہے. یہ راضی بنا جائے رب ہے. اب یہ جو سورہ تغابن کے مضامین ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ اس ایک آیت کے اندر ان کا خلاصہ ہے. ذالک یوم التغابن, دن جمع ہوا ہے اس پر کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن, کے جو اس دن ہارا وہ ہارا, جو جیتا وہ جیتا. یہاں کسی کو کیا ملا؟ پر چیزوں کی کھانسی, کل جو ہے صبح پھانسی ہوئی ہے اور آج آپ کسی کو مخملی گدے سلا دے, تو اس کے لیے مخملی گدا کیا مانی جا رہا ہے؟ اسے پتا ہے کہ صبح پھانسی ہوگی, اس اعتبار سے یہ جو یہاں کا ساز و سامان یہاں کی یہ مال و متاع جو ہے اس کی کوئی وقت نہ رہے, یہ نہیں کہ استعمال نہ کرو, یہ بالکل دوسری بات ہے. استعمال کرو اللہ سے دور چیزیں بچوں دن روٹوں برتن پیسوں والے, اگر اللہ دولت دیتا ہے دولت کو استعمال کرو, دولت کو اپنے دل میں بدلا کر بولو, اس دولت کو بھی ذریعہ بناؤ اللہ تعالیٰ سے تقرب کا, اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کا, انصاف کی سبھی بندہ ادائے ہوتے حسن کرو, تو وہ رحبانیت میں من خرم مزینت اللہ اللہ اخرجا بے باد ہی بچل یہ بات میں نے کس سے حرام کیا, تو حرام نہیں اسی لیے حضور نے فرمایا ویسے زہادت اس دنیا ویسے کہ زہادت اس دنیا یہ تحریل حلال و اضاعت المال, ضرور دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لیں اپنے اوپر اور مال کو ضائع کر دیں, یہ ضرور نہیں. ضرور اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توکل اور اعتماد زیادہ ہو جائے اس چیز سے جو تمہارے ہاتھ میں, اپنی ذہانت اپنی فکانت اپنے مسائل اپنے ذرائع ان پر نہ اعتماد رہے, اعتماد اور توکل اللہ سے, یہ ہے مجھے بات. اور پھر اکرامی کی جو آیت کی جیل میں رکھیے اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکلی المؤمنون, اہل ایمان کا توکل مرتکب ہو جانا چاہیے ذات باری تعالیٰ. تو پہلے تو اس ایک آیت میں دو اوصاف آ گئے, اور جیسے کہ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا, اصل میں یہ ایمان کے دو نتائج ہیں, دو ثمرات ہیں, ایمان کے دو جو انسان کی شخصیت میں اس کی سوچ میں اس کے نقطۂ نظر میں ایمان کے نتیجے میں جو تبدیلی اور انقلاب پیدا ہونا چاہیے ان کا حوالہ دے دیا گیا ہے. تو یہ ہے فرسٹ پری ریکوزٹ انسان کو اس وادی میں قدم رکھنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی پونجی موجود ہے یا نہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. اگلی آیت میں پھر دو اوصاف ہیں, الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون. وہ لوگ کے جو اجتناب کرتے ہیں, ذنب کہتے ہیں پہلو کو, اجتناب ہے پہلو بچائے رکھنا, ہم اس کو کہتے ہیں پہلو تو ہی کرنا, کسی چیز سے بچ کر کرنا, یعنی کنبول اجتناب بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. یہ جو لفظ کبائر یہاں آیا ہے یہ مضمون قرآن مجید میں دو اور مقامات پر آیا ہے, سورۃ النجم میں ہے اور سورۃ النساء میں ہے, اور ان تینوں مقامات کا اس کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیجیے کہ یہ مضمون مضمون تین مقامات پر یہاں آ رہا ہے. اس ذکر میں اس کو یہ سمجھیے کہ انسان پر جیسے کچھ بہت سی اور دوسرے جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے, ایسے ہی نیکی کا بھی جب ایک غلبہ ہوتا ہے آدمی پر تو اس کی باریک بینیاں بڑھتی چلی جاتی, اس کی رس زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک برائی سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا, اب اس سے چھوٹی برائی نظر آئے گی, اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ بالکل ایسے ہے جیسے پیاز, پیاز کا اس میں کئی پانی تو آگے صرف چھلکا ہی ہے, تو دوسرے ٹیکے پر جو داغ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک پہلا نہیں اتاریں گے آپ, اس سے پہلے آپ کو کئی سال نہیں ہوگا تو میرے لیے خرابی بھی ہے. جب پہلا چھلکا اترے گا پہلی خرابی سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے, اپنے دامن پاک کریں گے تو دوسرا نظر آئے گا, دوسرا چھلکا اتاریں گے پھر آگے تیسرا چھلکا, پھر اس کا تو داغ نظر آئے گا, جب تک دوسرا نہیں ہٹے گا وہ نظر نہیں آئے گا. یہ ایک فطری تدریج ہے, لیکن اس میں بھی ایک ظلم ہو جاتا ہے انسان کا. اصلاح ذات میں ظلم اگر ہو جائے گا تو وہ اقامت دین کی راہ کی رکاوٹ بن جائے گا. غور کریں کہ انفرادی اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور مگڑے اور مانجو توجہ ساری اسی میں لگا تو رہے گی. معاشرے کی اصلاح, اللہ کے دین کا غلبہ, ادھر دھیان ہو جائے. جو ہمارے ہاں رحمانیت کا نظام آیا, جو ہمارے ہاں خانقاہیت کا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا, کیا کسی نے لگے 40 برس تک یہ کرتے رہے خدا کے بندے 40 برس, اس میں سے کون سا وقت آدمی کے پاس رہ گیا کہ وہ اس ماحول کی اصلاح کے لیے بھی نکلے, اس کے لیے بھی اپنی توانائیاں کھپائے, اس کے لیے اس ماحول کے لیے کوئی تبدیلی لانے کے لیے کوئی باطل کو للکارے, کوئی نیکی کو ملزم کرے, ملزم بن کر کے اسے قوت کی شکل دے, ٹکرائے اسے باطل کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ عمل کرنے چاہیے, عدم توازن ہونا چاہیے. یعنی انفرادیت کا غلبہ جو ہے وہ اجتماعیت کی راہ کی رکاوٹ ہے. یہ بھی نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھولا رہے آدمی, یہ دوسری انتہا ہے. اکامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ذرا ہمیں تو تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون, کہ کیا تم اپنے سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک انتہا ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. لیکن یہ دوسری انتہا جو ہے ظلم کرنا ہے. اب آپ غور کیجیے, اسی شہر لاہور میں ایک صاحب موجود ہے, انتہائی لوگ آتے جو دو کسی نہیں کھاتے کہ کچھ پتا نہیں صحیح زبان ہوا کہ نہیں ہوا, پھل اس لیے نہیں کھاتے کہ باغات کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے آج کل وہ صحیح طریقے پر نہیں ہوتا, نہ معلوم کیا کیا چیزیں انہوں نے خارج کی ہوئی ہیں اپنے خوراک میں سے. تو انفرادی ضرورت کا تو یہ عالم ہے, لیکن یہ کہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں باقی کا غلبہ ہے, اس کے لیے کسی اجتماعی جدوجہد کی ان کے اندر سہر تو کہیں پیدا نہیں ہوتی. یہ ہے جو عدم توازن. ایک طرف سے یہ معلوم ہوا کہ اتنے زاہد ہے, اتنے عابد ہے, اتنے متقی ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک کھانا نہیں کھاتا, مشکوک گھاس نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو مقام اگر کسی کو دے دے ہمیں تو پسند ہے. لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو, غیر اسلامی حکومت ہو, اس کی وہ تھانے داری فرما رہے ہیں, یہ ہے عدم توازن. کہ ذاتی میں کی ذاتی ہوئے ذاتی تکوا اس کا تو ضمن اس حد سے پہنچا ہوا, لیکن باطل سے نبل باز بھائی حق کے غلبے کے لیے جدے جو اس وقت خالی لگتا ہے اس عدم توازن. اس میں والفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون. چوتھا وش اور اس آیت کا دوسرا وش کیا ہوا؟ غصے میں کوئی اقدام نہ ہو. انسان غصے میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائے, جھنجھلاہٹ میں آ کر کوئی زبان سے کلمہ نہ نکالے. جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دے. اب اس میں وہ چیزیں کہ غصے کی نکلی نہیں ہے, یہ پھر بھی غیرت و حمیت کے فقدان کی علامت غصہ آئے نا, وہ تو وہی شخص ہوگا جس میں یا غیرت نہیں یا حمیت نہیں یا پھر پرلے درجے کا کوئی منافق ہوگا. یہ بہت ٹھنڈے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. غصہ یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے, غیرت اور حمیت کا مادہ رکھا ہے. غصہ آنا چاہیے, ٹھیک جگہ پر آنا چاہیے, غلط جگہ پر نہیں آنا چاہیے. انسان نے اگر شہوت کا جذبہ رکھا ہے تو وہ کوئی بری شے نہیں ہے. ہاں, اس کو صحیح رخ پر استعمال ہونا چاہیے, غلط راستے پہ نہیں پڑنا چاہیے. تو غصہ جو ہے اس کی نقل الزام جب انہیں غصہ آتا, لیکن یہ تو غصے میں کوئی اقدام کیا جائے گا تو غلط ہو جائے گا. انسان اقدام کرے غصے کے رفع ہونے کے بعد اور غصے کی حالت میں تو معاف کرے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دیں. یہ چیز جو ہے خاص طور پر کسی اجتماعی جد و جہد میں یہ بہت ضروری. اگر دھندلاہٹ کاری ہونے لگے, غصے میں آدمی کچھ کہہ دے, غصے میں کوئی قدم اٹھا لے, تو یہ بہت بڑی تباہی کا پیشہ نہ ہو سکتا. میں نے جو آپ کو جبران خلیل جبران کا فقرہ سنایا تھا کہ عقل سے رہنمائی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو. ڈائریکشن کا تعین ہوگا جانا کہاں ہے عقل سے. وہ جذبات میں فیصلہ کیا تو غلط ہو جائے گا. البتہ جب طے کر لیا کہ ابھی ادھر جانا ہے تو اب عقل کو ایک طرف رکھ دو. چلنے میں یہ رکاوٹ بنے گی, قدم قدم پر مصلحتیں سجھائے گی, قدم قدم پر خطرے سے باخبر کرے گی, تو چل نہیں پاؤ گے. اب جب فیصلہ کر لیا جانا ادھر ہے تو عقل کا کام تو ہو گیا پورا, اب اسے ایک طرف رکھو, اب جذبے میں حرکت کرو. بے خطر کوٹ پڑا آپ اسے لمبود میں, اس عقل ہے محل تماشائے لبے بام ابھی. اسی طریقے سے غصے میں فیصلہ مت کرو, غصے میں اقدام مت کرو, غصہ آئے اسے پینے کی کوشش کرو اور اس میں مصورت آپ زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرو. غصے میں اگر فیصلہ ہوگا, غصے میں اقدام ہوگا تو بڑا اچھا. والذین استجابوا لربہم, اب ایسے محسوس ہوتا ہے, یہ پہلے میں نے بیان نہیں کیا ہے, آج اشارہ کر رہا ہوں, کہ یہ جو استجابت کا لفظ اب آیا اور وہ لوگ کے دلوں میں لبیک کہیں اپنے رب کی پکار پر, جو رات ہم پکار میں دیکھ چکے وہ پڑھ استجابوا لربہم, جو رات کیا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور دین کے بعد میں اور اقامت دین کی جد و جہد میں متفق نہ ہو جاؤ. لیکن یہاں جو لایا گیا دو آیتوں میں چار اور سات, اس سے پہلے اس کے لیے صحیح رب قائم ہوا کہ یہ پوری رکھے دش, یہ چار کام جو ہے آدمی کر لے تو اس وادی میں قدم رکھے. اگر دنیا اور مافیہ کی وقت ابھی دل میں ہے اور آپ اس راستے پر پڑ گئے تو بھی خود آپ کی اپنی شخصیت اور یہ کام اس دونوں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے تو یہی سے در حقیقت منافقت کے لیے تمہید بنتی, توکل نہیں ہے تو بھی وہ کام کسی طرح کس پر پڑ جائے گا. اسی طریقے پر اگر ابھی بڑی بڑی خرابیوں سے بھی اپنے آپ کو نجاتیں دلائی ہے تو بھی یہ آپ غلط سٹارٹ لے رہے ہیں. اگر ضبط نفس ابھی اتنا نہیں ہوا کہ غصے کو قابو میں رکھ سکے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث جس میں حضور نے چار اوصاف بیان کیے کہ جس میں یہ چاروں ہیں وہ پکا کٹر منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک ہے وہ اسی نسبت سے نفاق کرتی ہے. اس میں جو چوتھا وقت ہے وَإِذَا حَاكَمَ فَجَرَ, جب کسی سے جھگڑتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, تھک پڑتا ہے, اسے اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا, جو منہ میں آئے بک دے, جو ایک روڑا ہاتھ میں آئے دے مارو. یہ در حقیقت اس نفاق کی علامت ہے. اس میں بھی جب کے نفس, یہ چار کام آدمی اپنے آپ کو کنٹرول لے, یہ پوری ریکوزش کے ذریعے ہوئے ہیں. اس لیے یہاں پر اب لائے ہیں والذین استجابوا لربہم, وہ لوگ کے جو اپنے رب کی پکار پر لبیک ہیں, جو قبول کرے اپنے رب کی دعوت. جیسے رات میں سنی تھی استقامت اور اقامت, تو اقامت کا ایک خاص مفہوم وہ ہے کہ جو استقامت کا اصل مفہوم ہے. کہیں کہیں استقامت کی جگہ اقامت استعمال ہو جاتا, لیکن اقامت کا اپنی جگہ پر جو اصل مفہوم ہے وہ ہے قائم کرنا کسی شے. اسی کے ہم بدل ہے یہ دو الفاظ, اجابت اور استجابت. جو رات میں نے بیان کیا تھا لیکن زیادہ تفسیر کے ساتھ میں اجابت بھی کسی کی دعا کو کسی کی پکار کو کسی کی ندا پر لبے کہنا حضور کرنا اجابت. لیکن اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ استجابت ہے. آج ہی میں آتے ہوئے وہ میں جب دشہرس میں دیکھ کر آیا گنتی کر کے کہ اجابت کا لفظ یا اجابت کے مادے سے مصدر سے اس ضمن میں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں وہ 8 ہے اور استجابت سے جو آئے ہیں وہ 28. اور اس میں مبارکہ میں تو یہ 3 مرتبہ استجابت کا لفظ آیا استجیبو اور یہاں استجابو آ گیا. اور اس سے پہلے بھی ایک مقام پر آ چکا ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم باحظة عند ربهم. البتہ رات کے درس میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی. وہ آیت کے جس میں کتاب اور میزان آئے ہیں جڑ کر سورہ حدید کے معنی جو آیت نمبر 17 ہے آیت نمبر 16 نہیں. آیت نمبر 16 میں یہ ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم باحظة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب الیم. یہ عذاب شدید. بہرحال اب یہاں پر لفظ آیا ہے والذین استجابوا لربهم اور وہ لوگ جو لبیک ہیں اپنے رب کی پکار پر وَأَقَامُ الصَّلَاةَ ان کی اس اجتماعی حیثیت جو وہ قائم کرے اپنے اس جد و جہد کے لیے اس کا اہم ترین وقت ہوگا اقامت الصلاۃ جس کو منات کہتے ہیں. وہ جو کچی کی چلی ہوتی ہے جس پر کہ وہ گھومتی ہے وہ کیا ہے وہ اقامت الصلاۃ. اس سے پہلے کہ سبق میں آ چکا تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اپنے انفرادی معاملے کے اعتبار سے جو نماز نفل ہے تہجد ہے قیام اللیل ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے تقوی بالنوافل. اجتماعیت کے اعتبار سے فرض نماز ہے اصل ہے تقرب بالفرائض. یہاں پر جو لفظ آیا گیا واقام الصلاۃ نماز کو وہ قائم رکھتے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا پروگرام ان کے معمولات ان کے 24 گھنٹے کے مشاغل جو ذکر ہوئے ہیں صلاۃ کے اس نظام کے ساتھ نماز قائم ہے پوری زندگی سے اس میں بیک بون کے طریقے پر اس کو سہارا دیا ہوا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ یعنی صرف اجتماعی معاملات اب آ گئے اور ان کا معاملہ باہم مشورے کے ساتھ چلتا ہے. اَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اب اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ شورا اور جمہوریت شورائیت اور جمہوریت ایک تو ان میں بنیادی فرق ہے. جمہوریت اصل میں حاکمیت کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے. شورائیت اس میں جو حاکمیت کا تصور بالکل نہیں. عوامی جمہوریت عوامی حاکمیت اور حاکمیت میں سب کا شریک ہونا یہ ہے جمہوریت کا جو اس وقت کا کانسیپٹ ہے پریویلنگ کانسیپٹ. شورائیت جو ہے وہ مشورہ ہے باہم مشاورت ہے. اور اپنی شرائط کے بھی دو مختلف شیڈز ہیں جو دو مختلف حالات میں آئیں گے. ایک حکومت کی سطح پر شرائط ہے ایک کسی جماعت یا تحریک کی سطح پر شرائط ہے. ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حکومت جو ہے اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے ایک علاقہ ہے جس پر حکومت قائم ہے. اس میں جو بھی ہے وہ اس حکومت میں شامل ہے اور شریک ہے اور وہ ان کی حیثیت مساوی ہے. جماعت میں کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے. جو داخل ہوتا ہے اپنی مرضی سے جو نکلتا ہے اپنی مرضی سے. دوسرے میں
جہاں جماعت کی تشکیل ہوتی ہے وہ جماعت اقامت دین کے لیے ہو، جو ہم پہلے دیکھ چکے، جن نتائج تک پہنچ چکے، تو کوئی دائی اور اس کی دعوت پر جمع ہونے والے لوگ تحریک چلتی ہوئی اس طور سے، لہٰذا یہاں ایک فرق مراتب بھی ہے جو وہاں نہیں ہے، وہاں سب شہری برابر۔ نمبر دو، اس کی ٹیریٹوریم جو پیچھے میں ہر شخص جو وہاں رہتا ہے وہ پرسوس، وہ لازمن اس اجتماعیت کے اندر شریک ہے، کہاں جائے گا وہ کہیں جا نہیں سکتا باہر، جبکہ جماعت میں اس کا کوئی علاقائی تسلط نہیں ہے، جو شخص ہے اس میں آ جائے، جو شخص ہے چلا جائے۔ یہ دو فرقوں کی وجہ سے شرائیت جماعت اور تحریک کی سطح پر اور شرائیت حکومت کی سطح پر ان کے تقاضے میں کری۔ اگرچہ خلافت راشدہ اس کے بارے میں جو بھی میرا مطالعہ وہ نہیں ہے، اور میں پورے اسرائیل صدر سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں خلفائے راشدین کے ہاتھ میں بھی تو تھا، وہی کاؤنٹی درجوش کا آپ کو فکر نہیں ملے گا، لیکن یہ لازم میں نہیں سمجھتا۔ اب اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کا جو بھی کانسٹیٹیوشن بنے گا اس میں ویٹو کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ کہ امرہم شورا بینہم کا یہ تقاضا، یہ مقصود درست ہوگا کہ جو بھی ایک ادارہ وہاں وجود میں آ جاتا ہے انتخاب کے ذریعے سے، اس میں کاؤنسل آف دیش کے فیصلے اور کسی کے ہاتھ میں اختیار خصوصی نہ دیا جائے، لیکن جماعت نہیں کر سکتی اس طرح سے۔ وہاں حکومت کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے، یا جماعت کے اندر ڈنڈا کوئی نہیں ہوتا، وہاں سو طرح سے ان کے پاس ایج ہے نظم کو قائم رکھنے کے لیے، یہاں کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اتفاق رائے ہے، لوگوں کی آزادانہ مرضی ہے، ساتھ دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، کوئی زبر نہیں۔ لہذا یہاں کے معاملے کو اس پر قیاس کرنا قیاس مال ساری ہے، یہ ایکسرسائز وہ لوگ کرتے جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھنا ہی نہیں، آگے بڑھنا ہی نہیں، کام کرنا ہی نہیں، وہ تھیوری اور نظریے کے اعتبار سے جو چاہیں بحث کر لیں۔ جماعتی سطح پر شرائط کیا ہے؟ ایک روح جو ہے مشورے کی وہ جاری ساری ہے، یہ احساس نہ ہو کہ کوئی اتھارٹیرین نظم ہے یہاں پر، کہ تحکمانہ انداز ہے یہاں پر، بلکہ یہ کہ مشورہ کیا جائے، لیکن پھر مشورے کے بعد فیصلہ وہ کاؤنسل آف ووٹ پر نہ ہو، بلکہ جو صاحب امر ہے جس پر اعتماد کر کے اس کی رفاقت آپ نے قبول کی ہے، اب فیصلہ آپ اس سے پوچھو۔ یہی بات ہے بشیر آل عمران کی آیت سے میں اخذ کرتا ہوں، آگے آئے گی، فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله۔ آپ ان سے معاملے میں مشورہ ضرور کیا کیجیے، پھر جو فیصلہ آپ کر لیں اس پر ڈٹ جائیے، اللہ پر توکل کیجیے، وہاں عزم سن نہیں ہے، فیصلہ جو ہے تو یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہوگا، تعداد کی بنیاد پر ہوگا، اپنی اکثریت پر مشورہ کر کے جو فیصلہ آپ کریں، یہ ہے اصل میں جماعت کی نظم۔ تحریک کا نظم جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ حق کرتے کھپاتے ہیں لگاتے ہیں خرچ کرتے، اس میں وہ سب کچھ لے آئیے، نہ آئی تھی تم، اور جو سورہ حدیث یہ ہے وائی سے تم دن ماں جا گا تم مستقل، جس بھی چیز میں بھی تمہیں خلافت عطا فرمائی، تمہاری ذہانت بھی اللہ کا ایک عطیہ ہے جس نے تمہیں دیا، تمہاری قوت کار، تمہاری انرجی، تمہاری توانائی ہے جو بھی اللہ کی عطا کرتا، تو مال و اسباب تمہیں دیا ہے اس کا دیا ہوا ہے، اس کا دیا ہے، اولاد ہے تو اس کی بھی ہوئی ہے، اس کا دیا ہے، ان سب کو لگاؤ کھپاؤ اللہ کو، اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ قدم آگے کیسے بڑھے گا، یہ سارے چیزیں تو رہے محفوظ، بچا بچا کے رکھے انسان، اور خواہش کرتا رہے کہ کوئی دن کا کام نہیں ہو جائے تو کیسے ہو جائے، تو بچا بچا کے نہ رکھے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ فکر کا ہو تو عزیز سر ہے لگا ہے آئینہ ساتھ۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ چار آیتوں کو ہے بہت اہم، بہت بنیادی، اور ایک ایک میں کئی کئی چیزیں آئی ہیں، بلکہ تین آیت میں ہوگا لیکن. اور دوسری بات جو آیات آ رہی ہے ان میں ایک مضمون آ رہا ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. یہ چوتھی آیت ہے اور پھر اس کے اوپر ایک بحث ہے جو آگے شروع ہو گئی. اور وہ لوگ کے جن پر اگر کوئی زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے. یہ بظاہر بڑا ہی ایک مختلف انداز ہے اس سے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کے ذمن میں ہونا چاہیے. اور جس کی دعوت دین کے ذمن میں واقعتاً قرآن مجید میں بھی تلقین کی گئی وہ کیا ہے؟ دعوت کے میدان میں اور دعوت کے سطح پر دعوت کے مرحلے پر یہی مطلوب ہوگا کہ لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو, لوگ پتھر مارے تم پھول پیش کرو. وہاں بدلہ دعوت کے راستے کے مطابق ہوتا ہے. لیکن یہی حسن ہے قرآن مجید کا, حسن ربط حسن ترتیب. کتنی صورت ہے حامی مسلدہ, اس کا مرکزی مضمون دعوت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. صبر اور جھیلنا, بدلہ نہ لینا, ان کے برے رویے کے جواب میں حسن سلوک سے کام لینا, ان کی گالیوں کے جواب میں ان کو دعائیں دینا, ان کے تشدد و ریزہ رسانی کے جواب میں ان کی خدمتیں کرنا, یہ دعوت کی تاثیر کے لیے لازم. لیکن کیا یہی دائمی رقص ہوگا؟ اول تو یہ جان لیجیے کہ اقامت دین سے جو شے مطلوب ہے وہ تو ہے اقامت عدل و قسط. یہی بات جو انفرادی سطح پر میں نے معاشی نظام والی اپنی تقریر میں واضح کی ہے کہ جس طریقے سے ایک تقاضا قانون کا ہے, ایک تقاضا ہے اخلاق اور روحانیت کا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا, دو راستے اب ہوں گے آپ کے لیے, ایک جواباً آپ بھی تھپڑ رسول کریں, ایک یہ کہ آپ معاف کر دیں. اگر انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود آپ معاف کرتے ہو تو آپ کی انفرادی جو ہے تربیت, آپ کا طرف سے روحانیت کی طرف پیش کرنی, اس کے لیے تو یہ نصیب ہے. لیکن اس میں نقصان بھی تو ہے. نقصان یہ ہے مجموعی سطح پر جو ظاہر ہوگا کہ شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. جس نے ایک تھپڑ آج آپ کو مارا تھا, کل تک کسی اور کو مارے گا. اس لیے تو جوابی تھپڑ اسے رسید نہیں ہوا ہے. شرارت کی حوصلہ افزائی ہوگی. اجتماعی سطح پر تقاضا کیا ہے؟ غلطی سے احساس حیات اللہ الباب, ہوش مندے بدلا لے دینے زندگی سے. جس نے تھپڑ رسید کیا تو تھپڑ رسید کرو, ورنہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, شرارت بڑھے گی, زندگی کا نظم درم برم ہو جائے گا. یہی تعزیرات کا فلسفہ اسلام کا, شدید ترین تعزیرات, شدید ترین سزا. ایسے حضرات کو بھی حضور نے ذبح کروایا, جن کے بارے میں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کی پوری آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مقصد کے لیے کافی ہو جائے. لیکن ذبح کروایا اس لیے کہ اس کو ضرورت سے گناہ کا سبب معاف ہوگا. اگر نہیں کرتے, معاف کر دیتے تو گناہ کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا. یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اسی طریقے سے قانونی سطح پر جو کچھ آپ نے حلال ذریعے سے کمایا, اس میں سے صرف زکات اور عشر لینے کے بعد جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا, آپ کا حق تسلیم کیا جائے گا. اخلاقی سطح پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی زائد اور ضرورت ہے اللہ کے راستے میں دے دو. تو وہی بظاہر جن چیزوں کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یہ تضادات ہیں, یا ایک کو وہ کسی وجہ سے چھپاتے ہیں دوسرے کو نمایاں کرتے ہیں, یہی در حقیقت گمراہی کی جڑ بن جاتی ہے. دونوں چیزوں کو بیک وقت بتا دے رکھے. دعوت کے مرحلے پر آپ درگزر, اقامت کے مرحلے پر بدلہ انتقام. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ مثلها. برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی. آپ دیکھیں یہ بچھو کا سا انداز نہیں لگا, یہ خانقاہیت والا انداز اب یہاں نہیں رہا, یہ تو انداز بڑا ملٹنٹ انداز ہے. یہ دونوں ہیں اپنی اپنی جگہ پر, ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے, اس کا نام عدل و انصاف ہے. کسی چیز کو اپنے مقام پہ ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں گے ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ وہ شے ایک ہی غیر محلے ہی, کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ ہٹا دینا یہ ظلم ہے. ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے. اچھا اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا البتہ کہ نسل جتنی جاتی ہے اتنی بھی جاتی ہے اس سے جائے گی. یہ بھی نہیں کہ انتقام کے جوش میں آ کر ایک کے بدلے سو ہم ماریں گے, بلکہ یہ کہ جزا و سیت و سیت المسل سمن آساب اسلحہ فاجر ہوا اللہ, تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے. اب یہاں ایک بڑا لطیف جو ہے اشارہ کر دیا گیا کہ معافی جو ہے اگر یہ نظر آ رہا ہو تو اس سے اصلاح ہو جائے گی. ایک معافی وہ ہے کہ جو شریروں کی ہمت افزائی کا ذریعہ بن جائے گی. ایک معاملہ وہ ہے کہ جہاں آپ نے محسوس کرے کہ واقعی ندامت ساری ہو چکی ہے, اپنے سیے پر اس سے بڑا پچھتاوا ہے, میں معاف کر دوں گا, تو اس میں اصلاح کی کیفیت پیدا ہو. تو اب یہ بہت بڑا اجر ہے انسان جو اپنے لیے کما سکتا ہے. ومن عفا فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ہاں ظلم کی جڑ کٹ جاتی ہے, عفو سے اصلاح ہو جاتی ہے, تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ ظالموں کی ہمت افزائی ہو, حوصلہ افزائی ہو, لوگ جو ہے وہ پیڑوں کھدروں میں دبتے رہے, خانقاہوں میں بیٹھے رہے اور شریروں کے لیے دنیا چھوڑ دے, یہ اللہ کے پسند نہیں. تو شریروں کی سرکولی کے لیے میدان میں آنا ہوگا. وانزل الحديد في بعض شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. اب میں نے اس سے میرے دونوں چیزیں بیٹھ گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاف کر دینے سے اصلاح ہو جائے گی, بہتری کی توقع ہے, تو معاف کر دے, اس کا اجر ہے اللہ کے پاس, محسوس اجر ہو اللہ. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے معاف نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے میں تو بدلہ لوں گا, میں نہیں بولتا. اب آپ اس کو ملامت کرنے کے درجہ ہو جائے, دیکھو اچھا کام چھوڑ کے برا کر رہا ہے, یہ بھی اس کے اسپرٹ کے خلاف ہوگا. ولمن انتصر بعد ظلمہ, جو کوئی بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد تو اس پر ظلم ہوا ہے, فاولئک ما علیہم من سبیل, ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت کا راستہ نہیں. آپ ڈسکریج نہیں کر سکتے, آپ انہیں کنڈم نہیں کر سکتے, جو ان کا حق بدلہ لے سکتے. جہاں تک فرما دیا چھٹے پارے کی پہلی آیت, لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, اللہ تعالیٰ کو کسی بری بات کا بلند آوازی سے کہنا پسند نہیں ہے سوائے اس سے اس پر ظلم ہوا. مظلوم مگر اپنے ظلم کے درد کے تلے اگر وہ کراہتے ہوئے اگر کوئی اس کی زبان سے برا کلمہ نکل جائے, واپس کیا جائے گا, کنڈول کیا جائے گا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, اس پر ظلم کیا گیا, یہ مستثنا ہے. عام حالات میں بری بات کا زبان سے نکالنا اللہ کو پسند نہیں. تو ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. ملامت تو کسی کی ہونی چاہیے ان کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں دندناتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں ناحق. یہ ہے وہ جو ہمارے تنظیم کے اب جو ہم نے جو چار صفحے کا چار برق کا ایک کمپلیٹ شائع کیا, نظام عدل و قسط کا قیام, سارا غصہ جو ہے ڈائریکٹ کرو ان کی طرف جو ظلم کر رہے ہیں, جو لوگوں کے حقوق پر دسترازی کرتے ہیں, جنہوں نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, یہ ظلم معاشرتی بھی ہوتا ہے, یہ ظلم معاشی بھی ہوتا ہے, یہ ظلم سیاسی بھی ہوتا ہے. جو لوگ دوسرے کو اپنا محکوم بنا لے گر ڈالے, جو معاشی طور پر دوسرے کو مخلوط کرے وہ زیادہ, جو دوسرے کے حقوق پر دسترازی کرے وہ زیادہ, جنہوں نے کچھ لوگوں کو گھٹیا قرار دے دیا وہ سب سے بڑھ کر زیادہ. اسی دوست دوست سے بنے ہوئے انسان, اسی آدم و حوا کی نسل سے انسان, اور وہ گھٹیا ہے, اور کوئی اور ہے جو بڑھیا ہے, کوئی اور ہے جو اعلیٰ ہے, کوئی ہے جو اگلا ہے. یہ سماجی سطح پر, معاشرتی سطح پر, معاشی سطح پر, سیاسی سطح پر, جو بھی ظلم کا جو بھی ارتکاب کر رہا ہے جو لوگ ظالم. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق, سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے, وہ اس کا جائز حاکم ہے, جو سرکشی کر رہا ہے ناحق اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. چاہے اس میں کچھ خیراتی ادارے بھی قائم کر دیے, فاؤنڈیشن بنا دیے, چاہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنائے بیٹھا ہو, لیکن اللہ کا حق رسم کیے ہوئے ہے, اللہ کے قانون کی بجائے اپنا قانون چلوا رہا ہے. جب ہو رسم بغیر الحق اولئک لہم عذاب الیم, یہ ہے جو لوگ جن کے لیے دردناک عذاب. غصہ ان پر مت کرو وہ جو مظلوم ہے, ڈرو مظلوم کی آنکھوں سے جب اس کی حسینے سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم کر سے آ کر. یہ ہم نے کئی پانچویں چھٹی جماعت کے اردو کے کورس میں شعر کہا تھا, اور اس میں فارسی کا شعر بھی تھا, اس کا ساتھ ترجمہ تھا. فارسی کا شعر بہت عظیم ہے, بطر سزا ہے مظلومہ سے ہنگامے دعا کر دم, اجابت از در حق بہر استقبال بھی آیا. ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اس کی حسینے سے قبولیت ہے کرتی خیر مقدم کر سے آ کر. باہر القادری کا بڑا پیارا شعر جس میں یہ آئیڈیا ہے کہ کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کے لیے کہ جس کی قبولیت کے لیے رحمت خداوندی پہلے سے بےکام ہوتی ہے. دعا کرے تو صحیح, ہم کو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ایک دعا وہ بھی جس کے لیے حدیث کچھ سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر سمائے دنیا پر نزول فرماتا, ہر انسان انسان ہوتی ہے ابھی ہر مستقبل ان کا اس اللہ ہے. کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. تو ماہر صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اس انداز میں, یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے لہج سجود, دعا کو بھول رہی ہے ابھی سے تاثیر, تاثیر تلاش میں ہے دعا کے. بہرحال یہ ظلم رکھیے کہ یہ ظلم, یہ عدوان, یہ تعدی, یہ استحصال جس شکل میں بھی ہے, یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے جو اس کے نظام عدل و قسط سے نام لیوا ہے, قائل ہے, ان کے خلوص اخلاق کا, ان کا محبت خداوندی کا ثبوت یہ ہے. فَلْيَعْلَمْ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے سے وفادار بندے جو قوت کو ہاتھ میں لے کر, لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے. اس کی مدد کیا ہے؟ اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کا قیام, اس کے دین کا غلبہ. رسولوں کی مدد کیا ہے؟ کہ یہ اصل فرض منصبی رسول کا ہے, جو کوئی اس میں ہاتھ بتاتا ہے وہ ان کا آوان و انصار بنتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, آخری آیت ہے, اور جو صبر کرے اور معاف فرما دیا کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اس راہ پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ضرورت پیش آئے گی, سب سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کو ضرورت پیش آئے گی. ساتھی ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نے کیا لے کیا, چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی لابت دشنام, اور چھوٹی نہیں اپنے سے کوئی قدر ملامت. یہ تو آدم کہتے ہیں فلاں منافق تھا فلاں منافق تھا, اس وقت یہ حضور کے مظاہر کے ساتھ ہی ہے. کیا کر رہے ہیں, کیا کچھ کیا ہے عبداللہ ابن ابی نے, نہ معلوم کس کس نے کس کس طور سے ایذا پہنچائی. مما تزول علی وقت تعلمون علی رسول اللہ علیکم, کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہیں, ذرا آنے کے تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. حضرت موسیٰ آپ اندازہ کیجئے یہ الفاظ جب نکلے ہوں گے تو کتنا دکھنا ہوا دل ہوگا, اور تم کی طرف سے فرعون اور آل فرعون سے نہیں اپنے کے ہاتھوں میں کر کے اٹھائے کھائے. بہرحال اس کا ایک محمل تو یہ ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو ہلکا یارہ کو دریشن کی طرح لڑی. ظالموں اور کافروں اور زمین میں جو اللہ کے باغی ہیں, جب رون اپنی مرض بغیر بغاوت کیے ہوئے اللہ کے خلاف بغاوت ہے, زمین اس کی اور حکم ان کا بغاوت ہے. بغاوت اور کسے کہتے ہیں, جائی حکمران ہو اور بنے بیٹھے رہیں گے تو جو بھی ان کے خلاف بٹ جانا اور انتقام لینا بدلہ لینا. بس صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, وہ مسئلہ علیحدہ کا ہے کہ ایک دور ہوتا ہے انقلابی تحریک کا جس میں کہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اپنے ہاتھ روک کے رکھو, یہ نہیں ہوتا کہ یہ مستقل ہے, بلکہ یہ کہ اپنے غیظ و غضب کو اپنے اندر پالتے رہو. ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے, پھر یہ لاوا نکلے. اور وہ نکلا, انہیں نبی نظیر علی قات علی نبی الحم جلنی وین اللہ علیہ نسل کا فکیل. اس لیے میں شعر میں سنایا کرتا ہوں کہ لمبا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی, اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی, تھامو اس کو, پکاؤ اس کو, لاوا پک کے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اجازت دی جائے گی. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ربنا اجعلنا منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.